इल्म अमल का कारवां यसो, है पाक वतन के पास बायसो,
है इल्म अमल का कारवां यसो, है पाक वतन के पास बायसो।
अम्मा बाद फकत काल अल हकीम फी मुहकम किताबे, إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ انسان کے اندر جتنی تاریکی ہے، حیوانیت ہے، درندگیت ہے، مفاد پرستی ہے، اور مفاد پرستی کے دروازے سے جب انسان داخل ہو جاتا ہے، ہر حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے، ہر درندے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تاریخ بشریت گواہ ہے، جن انسانوں کی نفس امارہ پر کنٹرول کا انتظام نہیں ہوا، وہ انسانیت کے قاتل، انسانوں کے قاتل، اقدار کے قاتل، انبیاء کے قاتل، ائمہ اطہار کے قاتل، تمام شرف اور کرامت انسانی کے قاتل بن گئے۔ وجہ یہ تھا کہ تاریکیوں سے نکالنے والے انبیاء اور اولیاء کی اطاعت نہیں کی، بلکہ نفس امارہ کی اطاعت کی۔ ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، آیت الکرسی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، خدا ولی ہے، سرپرست ہے ایمان لانے والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے ان کو نکال دیتا ہے، تاریکیوں سے قرآن کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے، ائمہ اطہار کے ذریعے، قلبی ہدایات کے ذریعے۔ من اخلص للہ اجر اللہ ینابیع الحکمہ من قلبه علی لسانه، جو اخلاص کرتا ہے خدا کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پیش آتا ہے، خدا حکمت کے سرچشمے اس کے دل سے زبان پر جاری کرتا ہے۔ تو تاریکیوں سے خدا نکالتا ہے، شیطان انسان کو تاریکی میں ڈال دیتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جن جو کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں، ان کے سرپرست طاغوت ہیں۔ یخرجہم من الظلمات من النور الی الظلمات، ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے جاتا ہے۔ جو کفار ہے، وہ اگر کچھ نور ہے، یعنی انسان ہے، فطرت انسانی کا حامل ہے، عاقل ہے، عقل کی دولت ہے، خلاصہ ایک مومن و کافر میں صلاحیتوں کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، ہدایت کے سارے دروازے مومن کے لیے بھی کھلے ہیں، کافر کے لیے بھی ہیں، گمراہی کے دروازے مومن کے سامنے بھی کھلے ہیں، کافر کے سامنے بھی ہے۔ تو کافروں کو شیطان نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتا ہے، فطرت کی آواز کو بند کرتا ہے، نہ فطرت کی آواز سنتا ہے، نہ عقل کی آواز سنتا ہے، نہ انبیاء کی آواز سنتا ہے، نہ ائمہ کی آواز سنتا ہے۔ دنیا میں یہی دو ہو رہا ہے، ان دو قوت از ازل آمد پدید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، رہبران دو قسم کے رہبران ہیں، ان رہبران کے پیروی کرنے والے بھی دو قسم ہیں، جو اہل حق ہے، رہبران حق کی پیروی کرتا ہے۔ وہاں پر بھی جب شروع ہوا آسمان پر، جیسے حضرت آدم خلق ہوا، تو شیطان نے مخالفت اور بغاوت کا اعلان کیا، اور حضرت آدم کے ساتھ ہی شیطان کو بھیجا۔ یہ خدا کے پروگرام میں شامل تھا کہ انسان کی تربیت کے لیے، امتحان کے لیے ایک شیطان کی ضرورت ہے. راست گویم عدو ہم یار دوست، ہستی او رونق بازار دوست. میں سچ کہتا ہوں دشمن بھی آپ کا دوست ہے، اس کے ہونے سے آپ کے بازار میں رونق آ جاتی ہے. عاقل آدمی کے لیے دشمن زیادہ ترقی کے باعث بنتا ہے. دوست تکلف میں آ کر دوستی کی وجہ سے، مختلف وجوہات کی وجہ سے ممکن ہے آپ کے خامیوں کو بیان نہ کرے، اگرچہ دوستوں کو بھی حکم ہے خامیاں بیان کرے. المؤمن مرآۃ المؤمن، مؤمن مؤمن کے لیے آئینہ ہے، یعنی خامیوں کو بیان کرے، آئینے کی طرح سامنے بیان کرے، پس پوش بیان نہ کرے. حدیث میں ہے امام ششم فرماتے ہیں احب اخوانی من اہدا الی عیوبی، میرے برادران کے درمیان سب سے محبوب برادر وہ ہے جو میرے عیوب کو ہدیہ کی شکل میں مجھے پیش کرے، میرے عیوب کو ہدیہ کر کے مجھے پیش کرے. لیکن کچھ کمی ہمارے پاس ہے، ہم بھی تو خالص اہل عمل صالح نہیں ہیں، کوتاہیاں ہیں. ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ جس میں عموماً طاغوت کی حاکمیت ہے. قرآن نے یہی فرمایا پیغمبر سے کہ آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو تاریکی سے ہدایت کی طرف لائیں گے، یعنی تربیت کے لیے ایک علم کی ضرورت ہے، دوسرا اس علم کے مطابق مربی کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے، قانون نافذ کرنے والے کی ضرورت ہے، کتاب قرآن صامت کی ضرورت ہے، قرآن ناطق کی ضرورت ہے. یعنی قانون کے لیے جب تک قانون نافذ کرنے والا نہ ہو، اس قانون کا ہونا نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. بہترین ڈاکٹر نسخہ لکھے کسی بیمار کے لیے، اور بدترین جعلی ڈاکٹر بھی نسخہ لکھے بیمار کے لیے، اسی بیمار کے لیے یا دوسرے اس جیسے بیمار کے لیے، اگر عمل نہ ہو جائے تو بہترین ڈاکٹر بدترین ڈاکٹر کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا. دوسرا مذاق اڑا کے دیکھو، تم نے اتنا پیسہ خرچ کر کے بہترین ڈاکٹر کے پاس تم گئے، اپنا معائنہ کرایا، اتنا پیسہ خرچ کیا، تم بھی بیمار ہو، میں بھی بیمار ہوں. مجھے تو ہمارے ہمسایہ کی بوڑھی عورت نے تجویز کی تھی، خلاصہ ہم دونوں بیمار ہیں. لیکن فرق کب ظاہر ہوگا؟ جب عمل کریں گے. تو بہترین ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کرنے والا ٹھیک ہو جائے گا، بدترین ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کرنے والا ٹھیک نہیں ہوگا. ابھی کیوں مسلمانوں کی حالت دوسروں سے بہتر نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے، نسخہ بہترین ہے، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. نسخہ بہترین ہے، اس پر عمل نہیں کرتے. مولا فرماتے ہیں وہ امام جس کی اطاعت نہ ہو، جس کی کوئی اطاعت نہیں کرتا، وہ کیا کر سکتا؟ کوفہ میں آپ خلیفہ تھے، اس کے باوجود کہتے تھے وہ امام لا حکم لمن لا یطاع، وہ امام جس کی اطاعت نہ ہو اس کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں. جعل تم یقینی شک کر، میرے یقین کو تم نے شک میں تبدیل کر دیا. یعنی کیا؟ ابھی میرے پاس یقین ہے، علم ہے، معرفت ہے، اگر کچھ نہ ہوتا، شک و شبہ ہو، جہل ہوتا، تب بھی یہی حالت تھی، کیونکہ تم عمل نہیں کرتے ہو میرے فرامین پر. ابھی بھی ہماری کیا حالت ہے جانتے ہیں؟ عشق میں لڑتے ہیں، ان کے اہل بیت کی ذکر کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. بہت سے لوگ عشق اہل بیت، اہل بیت کی یاد کے لیے، مجلس کے لیے، غم اہل بیت منانے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن انہیں اہل بیت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. نماز کے ساتھ جو ہم پیش آتے ہیں، حکومت اسلامی کے ساتھ جو پیش آتے ہیں، ائمہ کے نائبین جو نائب امام، ان کی بات نہیں مانتے. یہ سب دلیل ہے کہ ان کے بات سننے کے لیے، ان کے بارے میں سننا چاہتا ہے، ان کے بات سننا نہیں چاہتے. یہ مشکلات ہے. در حقیقت ہم اپنی پوجا کرتے ہیں، اپنے اطاعت کرتے ہیں، امام کی اطاعت نہیں کرتے. تو قرآن نے یہی کہا، ایک قرآن، دوسرا قرآن کے نافذ کرنے والا، قرآن کی تفسیر کرنے والا، قرآن کی تشریح کرنے والا، یہ دونوں باعث نجات امت بن جاتا ہے پیغمبر کے زمانے میں. اور اب بھی جو اسلام چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان دین سے باخبر ہو. پہلا کام یہ، ابھی آپ آیسوں میں ہیں، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، یقیناً آپ کے نگاہ خدا کی طرف، چاردہ معصوم کی طرف ہے، ان کی خوشنودی مد نظر ہے. اور انقلاب اسلامی نے تھوڑا سا پردوں کو ہٹایا ہے، حقیقت دیکھنے کی صلاحیت، حرارت، شوق، امید، جرأت. خلاصہ امام کی طرف، امام غائب کی طرف زیادہ توجہ کا باعث بنا ہے. تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری معرفت، یہ سب سے پہلی ذمہ داری، ہم خود دین کی معرفت حاصل کریں. کیسی معرفت حاصل کریں؟ افسانوں کے ذریعے، غیر مستند باتوں کے ذریعے، جاہل لوگوں کے ذریعے. عجیب ہمارا ملک میں یہ ہے، صرف ہمارے ملک میں نہیں، کل عالم تشیع میں یہ سازش چلی آ رہی ہے. ہر مسئلے میں اس علم کے ماہر کی طرف رجوع کرنا ہے، اس علم کے اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں. رجوع جاہل بعالم. آپ نے یقیناً عقائد میں پڑھا ہے، بعض وقت عالم عالم کی طرف رجوع کرے تو اس رجوع کی ضرورت نہیں، جب عالم خود سمجھتا ہے دوسرے کی طرف رجوع کرنے کے، علم کے لیے، علم کے لیے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رجوع ہے جاہل، عالم بجاہل، عالم جاہل کی طرف رجوع کرے، یہ بھی جاگیرداروں کی طرف رجوع کرتے، وڈیروں کی طرف رجوع کرتے، تاجروں کی طرف رجوع کرتے، سیاست مداروں کی طرف رجوع کرتے، بہت سے عالم ان کی طرف رجوع کرتے، ان کی مرضی کے مطابق بات کرتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. رجوع جاہل بجاہل بھی صحیح نہیں ہے. خفترہ خفتہ کئی کنت بیدار. رجوع جاہل بعالم، عالم سے مراد اس فن کے ماہر، اسپیشلسٹ. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے درمیان بہترین کی طرف جاتے ہیں. دین میں کیا ہے؟ عالم مشتہد کی طرف رجوع کرنا ہے معرفت دین کے لیے. بس دین کے معرفت حاصل کرنا ہے کس سے؟ پیغمبر خدا سے. پیغمبر کے بعد باب علم ہے پیغمبر علی ہے، ائمہ اطہار ہے، ان کی طرف رجوع کرنا ہے. ائمہ اطہار کی غیبت کے دوران کیا فرمایا؟ اما الحوادث الواقعہ فارجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا. آنے والے حوادث میں تم رجوع کرو ان مجتہدین کے طرف جو ہمارے راویوں روایتوں کو جانتے ہیں. فانہم حجت علیکم، وہ میری حجت ہے آپ کے اوپر. وانا حجت اللہ علیہم، میں خدا کی حجت ہوں ان کے اوپر. تو دیکھیں سسٹم، علمی سسٹم یہ ہے، خدا قرآن، خدا نے قرآن کے ذریعے اپنے علمی پیغامات پہنچایا، پھر رسول خدا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم، تلاوت آیات الگ ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلم، آیات کی تلاوت کرتا ہے، امت کی تزکیہ کرتا ہے، اور تعلیم کتاب یعنی تفسیر قرآن بھی کرتا ہے، والحکمہ تفسیر قرآن کے علاوہ حکمت بھی بیان کرتا ہے. تیسرا ائمہ اہل بیت ہے، انی تارک فیکم الثقلین شیعہ سنی، سب کا متفق علیہ، متواتر روایت، اسی روایت پر مسلمان عمل کریں سب دروازے اہل بیت پر آئیں گے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عبرتی اہل بیت، قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوتا. یعنی کیا؟ یعنی اہل بیت پورے قرآن کو سمجھتے ہیں، پورے قرآن پر عمل کرتے ہیں. اگر پورے قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں تو جدا ہو گئے. پیغمبر فرماتے ہیں کبھی جدا نہیں ہوں گے، پوری قرآن پر عمل نہ کرے تب بھی جدا ہو گئے. بس اہل بیت کے ہیں، علمی لحاظ سے بھی معصوم ہیں، عملی لحاظ سے بھی معصوم ہیں، تا روز قیامت ہے، حتی یرد علی الحوض، حوض کوثر تک قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، آپ ان کے دامن سے متمسک رہیں۔ عصر غیبت میں خود ائمہ نے نشاندہی کی۔ تو علمی یہ مراحل ہے، عملی لحاظ سے بھی پیغمبر ہے، ائمہ اطہار ہیں، اور انہوں نے عصر غیبت میں کیا فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، خدا رسول اولی الامر، اور عصر غیبت میں کیا ہے، مجتہدین کو، من نظر فی حلالنا و حرامنا فَلْيَرْضُوا بِهِ حَكَمًا إِنِّي جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا۔ ہمارے فقہا میں سے، مجتہدین میں سے، جو ہمارے حلال و حرام کو جانتے ہیں اور ہماری روایات سے باخبر ہیں، اس پر تم راضی ہو جاؤ، میں نے ان کو تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے۔ یہ تو خلاصہ ایک واضح چیز، عقلی بھی مسئلہ ہے نا، کہ ہر میدان میں ماہر کی طرف، دین کے معارف میں ماہر کی طرف رجوع نہ کرے کیسا ہو سکتا ہے؟ 12 علوم میں مہارت کی ضرورت ہے تاکہ انسان قرآن و سنت سے استفادہ کر سکے، 12 علوم کی ضرورت ہے قرآن و سنت سے۔ یہ ترجمہ کرنے سے، قرآن و سنت سے استفادہ نہیں ہوتا ہے، ترجمہ کرنے سے کچھ ہوتا ہے، پورا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے تم قرآن کی طرف رجوع کرو، تم سنت کی طرف رجوع کرو، یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، قرآن و سنت کے ترجمہ کی طرف رجوع کرنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن کچھ علمی ایسا اسرار ہے کہ اس کے لیے علم اصول کی ضرورت ہے، علم رجال، خصوصاً علم اصول، پھر علم رجال ہے، باقی علوم بلاغت وغیرہ۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ دین کی معرفت حاصل کریں، معرفت حاصل کرنے کے لیے قانونی راستہ ہمارے عصر غیبت میں مجتہدین ہیں، دین نے انہیں کی نشانی دی۔ مجتہد معصوم ہے؟ نہیں، معصوم 12 ہے، 14 ہے، مجتہد معصوم نہیں، لیکن حجت خدا ہے، حجت۔ دیکھو پولیس آئے قانون لے کر، پولیس معصوم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد حجت ہے گورنمنٹ کی طرف سے، رسمی ہے، شرعی حیثیت، قانونی حیثیت ہے اس کے لیے۔ مجتہدین حجت خدا ہے، حجت خدا ہونے میں شک نہیں ہے، اگرچہ وہ اشتباہ کر سکتے، جو اشتباہ نہ کرنے والے ہیں وہ کون ہے، ائمہ اطہار ہے۔ تو علمی یہی مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا عرض کیا، ترجمہ کے حد تک سمجھ میں آ جائے، ہمارے ہدایت کے ذریعہ ہے، مثلا قرآن ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادی، تین اہم کتابیں ہیں، ہمارے پاس عظیم سرمایہ ہے، بلکہ اغیار نے بھی جب صحیفہ کا مطالعہ کیا، قرآن نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، تشیع کی حقانیت کے معترف ہو گئے۔ مفاتیح بھی اپنی جگہ پر اچھی کتاب ہے، لیکن اس سے ہمارا چونکہ روزانہ کے مسائل حل ہوتا ہے، قرآن سے بھی زیادہ وہ گروم میں ہوتا ہے، گروم ہونے میں منع نہیں ہے، لیکن درجہ کے لحاظ سے قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ، مفاتیح آپ کی ضرورت ہے شرعی اعمال کے لحاظ سے، اور مفاتیح سے بھی زیادہ ضرورت توضیح المسائل ہے، جو واجب ہے احکام دین جاننے کے لیے۔ اسی طرح سے دنیاوی علوم حاصل کرنا یہ مسلمانوں کے ایک اہم ذمہ داری، پیغمبر نے فرمایا انما العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم دو قسم کے ہیں، دین کے علم ایک جسم کا علم، یعنی دنیا علم سے دنیاوی فائدہ ہو یا اخروی فائدہ ہو، یہ دونوں علم قابل قبول ہیں۔ بال کیا نام ہمارے بال جو ہے میرا وہ تکیہ کلام ہے، معافی چاہتا ہوں، فارسی لفظ سے یہ، تو کچھ جگہوں پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں، تو علم الابدان، علم الادیان، دونوں علوم ہم زیادہ تر نقل کرتے ہیں امتحانات میں وغیرہ میں، یہ علم الابدان کو تو ایسے آسانی سے پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خرچہ بھی اسی پر کرتے ہیں، وہ اہم ضروری چیز ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ولایت فقیہ کے دور میں ایران تمام تر سختیوں کے باوجود دنیاوی علوم میں کتنی ترقی کی ہے، کہتے راہبر کہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ ہوں ان علوم کو بلندی کی طرف لے جانے کی کوشش کو برقرار رکھوں گا. یہ بہت اہم دین کے سائے میں امام ششم کے شاگردوں سے تھا نا جابر ابن حیان. دین کے سائے میں امام جب زمانہ آئیں گے 27 میں سے باقی 25 علوم کے اقسام ظاہر ہو جائے گا. وہ صرف علوم دین نہیں ہے, علوم دنیوی بھی ہے. ایک اہم چیز یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں عبادت, عبادت بہت اہم ہے صراط مستقیم خدا تک جانے کا. عبادت اپنے شرط و شروط کے ساتھ, راز و نیاز کے ساتھ, گرے و زاری کے ساتھ, تفکر کے ساتھ, تدبر کے ساتھ کوشش کرنا چاہیے. اس انداز میں جالا ہے جس انداز میں اولیاء اللہ جلاتے ہیں. یہ اپنی جگہ پر بہت ہی مؤثر ہے. مشہور حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے, الصلاۃ الصوم الزکاۃ الحج والولایہ. پانچ چیزوں پر ہے نماز روزہ زکاۃ حج اور ولایت. ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ, جس طرح سے ولایت کی طرف دعوت دی گئی باقی کسی چیز کی طرف دعوت نہیں. یہ تو واضح ہے, ولایت نہ ہو نہ توحید رہے گی نہ نبوت رہے گی نہ اسلام رہے گا نہ عمل بے اسلام رہے گا. سابقہ ادیان نابود ہو گئی کس وجہ سے؟ ولایت کے نہ ہونے سے. سابقہ ادیان میں خدا کے ادیان تھے, نبی تھے. ایک کم کیا ہے, ایک کم 1,24,000 انبیاء آئے, اس کے باوجود کیا ہو گئے وہ ادیان باقی نہیں رہے, نہ کتابیں باقی رہی. کچھ تھوڑ تھوڑے انجیل زبور کے کچھ ٹکڑوں کے علاوہ نہ انبیاء کے نام باقی رہا, صرف 25 نبی کے نام باقی رہا. اس کی وجہ امامت کے فقدان, ولایت کا فقدان تھا. انبیاء ہوتے تھے لیکن تسلسل نہیں ہوتا تھا ان میں. تسلسل نہ ہونے سے ایک نبی کے بعد بالکل لوگ بھول جاتے تھے دین کو, اتنی سازشیں ہوتی تھی دین ختم. تو امامت کے ذریعے ختم نبوت بھی جائز ہوا, کیونکہ اگر دین پورا بھول جائے سابق ادیان کی طرح ہو جائے تو ختم نبوت صحیح نہیں ہے, کسی اور نبی کو بھیجنا پڑے گا. امامت کی وجہ سے دین بھی محفوظ رہا, ختم نبوت بھی جائز ہوا. کربلا میں امام حسین نے یہی فرمایا نا, علی الاسلام السلام, اسلام کا الوداع کہنا چاہیے. اذ بنیت الامۃ ذراعا مثل یزید, مسلمانوں کو حکمران اگر یزید جیسا ہو جائے اسلام نابود ہو جائے گا, اسلام نابود ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ ولایت لأنها مفتاحن والدلیل علیہن, اسے حدیث میں فرماتا ہے ولایت چابی ہے باقی کے لیے, باقی کے دروازے کھولنے کا, نماز قائم ہونے کا, روزہ انجام پانے کا, حج کا, سارے دین کے چابی امامت ہے, ولایت ہے. والدلیل علیہن مفتاح بھی ہے, چابی بھی ہے اور رہنما بھی ہے. اسی لیے امام میں حشتم فرماتے اس الاسلام النام, امامت اس اسلام کے اساس اور جڑ ہے جو نمو کرتا ہوا آگے جاتا ہے, رشد کرتا ہے. حیات اسلام میں حیات اس وقت ہے جب امامت اس کے جڑ ہو. یزید تو آفت ہے اسلام کے لیے, امامت حیات اسلام ہے. وفرح السامی, اسلام کے بلند شاخے, شاخے بلند ہو جائیں گے, آثار آسمانوں تک پہنچ جائیں گے, عالم میں پھیل جائے گا اگر امامت اس کے اساس ہو. اب دیکھیں ایران میں شاہ بھی تھا, آپ سے کوئی شاید اس وقت نہیں تھی, بھل عجیب و غریب. میں ایک دفعہ ادھر خانہ فرہنگ میں کسی اپنے دوست کو لینے کے لیے گیا تھا, یعنی کام کی وجہ سے. اب ایسی عورتیں تھیں جو بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا, یعنی کم ترین علامت نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہے, ظاہری उनके अंदाज से। अफगानी फरहंग में मजहबी रुकात है, मजहबी अकदार जिंदा होता है। ये सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह है। बाहर ज़ाहिर इंसानों को आज़ाद खुदा ने खलक किया है, इम्तहान भी उसी वक्त होता है जब आज़ाद हो। आसमान पर एक शैतान था, उसी ने कार खराब की। फरिश्तों के पास गुनाह करने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं होती है, यानी वजह नहीं है। फर्ज कीजिए अभी हमारे पास, अब ये भी सही नहीं, खुदकुशी की ख्वाहिश नहीं है। अब इससे भी सख्तर तरीके से फरिश्तों में गुनाह की ख्वाहिश नहीं है। एक शैतान था जिसके पास नफ्स अम्मारा था, उसी ने अपने इस इख्तियार से नाजायज फ़ायदा उठाया। ये इसीलिए जैसे ही खुदा ने कहा मैं ज़मीन पर एक खलीफा खलक करूँगा, तो फौरन फरिश्तों ने कहा ज़मीन से जो खलक होता है उसमें तो गड़बड़ होता ही है। यस्फिकु दिमा क्या है, ज़मीन से जो खलक होता है क्या खून बहाएगा, फसाद फैलाएगा, क्योंकि उसमें मुतजाद कशिशें हैं, मुतजाद कशिशें हैं। मुतजाद कशिशों में क्या है, नफ्स अमारे की पावर ज़्यादा है, उसी तरफ जाएगा। अक्ल की आवाज़ नहीं सुनेगा, फितरत की आवाज़ नहीं सुनेगा। खुदा ने फरमाया मैं बेहतर जानता हूँ, पूरे दुनिया के शयातीन मिल जाए तो एक पैगंबर के बराबर अहमियत का हामिल नहीं है। ये ऐसे फूल है आलम हस्ती के जिसके बराबर कोई कांटा नहीं है। यानी अम्बिया अयमयाद सालहीन को देखे तो पता चलेगा जितने गलत लोग मौजूद है उनकी बुराइयों के हज़ार बराबर इनमें से एक की खूबी है, अजमत है, बुलंदी है। अरे खुदा फरमाता मैं खुद जानता हूँ। बहरहाल ये है कि इबादत एक अहम चीज़ है कि वो रास्ता है जिसके ज़रिए इंसान खुदा तक पहुँचता है। लेकिन शैतान ने भी इबादत की थी, वो नहीं पहुँचा। इबादत इंसान को पकड़ कर खुदा तक नहीं ले जाती है। सबसे अहम इंसान का इरादा है, इंसान के ईमान है। ईमान के साये में इबादत इंसान को खुदा तक ले जाता है। लेकिन इबादत वही सरात मुस्तकीम है, वा अनअबुदूनी हाजा सरात मुस्तकीम, मेरी इबादत करो ये सरात मुस्तकीम, खुदा तक जाने का सीधा रास्ता है। लेकिन जाना चाहे तो, जाना ना चाहे तो, इबादत एक अहम चीज़ है। हमारे यहाँ इनकलाब इस्लामी ईरान के बाद देखिए दुआओं को देखिए, आप दुआ आरफा को देखिए, पूरा ईरान बैठ जाता है दुआ के लिए। नजफ में इराक में मेरा बचपन वहाँ पर गुजरा है, बल्कि जवानी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं था। हद हरम में मर्द औरत मखलूत, हरम आई इमाम करबला नजफ में मर्द और औरत मखलूत। मखलूत का तस्वुर आप कर सकती हैं, इतना रश होता है, तो शरान बिल्कुल जवाब नहीं है। लेकिन किसी के जहन में नहीं आता था ये जायज़ नहीं है। जब हाकिमियत अहले हक हो तो इन चीज़ों के एहसास करता है, इस्लाह करता है। और इसी तरह से एक अहम चीज़ अमल है, सिर्फ बातें नहीं है, अमल आखिरत के लिहाज से भी अमल, दुनिया के लिहाज से भी अमल, आखिरत में भी मारिफत के बाद अमल। इमाम शिशु ने फरमाया, किसी ने इमाम शिशु से अर्ज़ किया मौला ये जो गाली है कोफा में, कहते हैं कि आपने कहा है कि हम अहले बैत की मारिफत हासिल करो फिर जो दिल में आए करो। इमाम ने फरमाया इंसाफ नहीं किया, हम खुद खुदा की इताअत करते हैं तो किस तरह से हम अपने मानने वालों के ऐसी बात कर सकते हैं। इमाम ने फरमाया मैंने ये कहा मारिफत के बाद अमल है, मारिफत के बाद अमल है, अकीदा सही होने के बाद अमल है। तो अमल इंतहाई अहम चीज़ है। हज़रत नूह से कहा आपके बेटे क्या है, अमल गैर सालेह, अमल ना सालेह अंजाम देने वाला है। तो हज़रत नूह की खुसूसी सिफारिश के बावजूद खुदा ने कबूल नहीं फरमाया। आखिरत के लिहाज से भी अमल, दुनिया के लिहाज से भी अमल। शेख मुताहिरी की किताब हक़ बातिल है, गालिबन کتاب کا نام، اس میں یہی کہتے ہیں مسلمان اس وقت سے پستی کی طرف، پسماندگی کی طرف گئے جب سے انہوں نے اپنی زندگی سے، اپنی ثقافت سے عمل کو نکال لیا. اس زمانے میں امیہ نے مرجعہ کے مذہب کی بنیاد ڈالی اپنے درباری علماء کے ذریعے. وہ کہتے تھے عقیدہ ٹھیک ہو کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں، جس سے یہ بیماری ہمارے اندر بھی آ گئی ہے. اس وقت مرجعہ دشمنان اہل بیت کا عقیدہ تھا، یہ فکر باڈر میں بند نہیں کر سکتے ہیں. خصوصاً وہ فکر جو انسان کو عمل سے، تکلیف سے، زحمت سے دور کرے، جنت بھی مل جائے، کام کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑ جائے. وہ ایسا بہت کیا نانا اچھا عقیدہ ہوتا ہے، عمل کی بھی ضرورت نہ پڑے، زحمت بھی نہ ہو اور ساتھ جنت بھی مل جائے. غالی یہی عقیدہ فکر پیش کرتا ہے، آپ جنت بھی جائیں گے، محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مرجع بھی یہی عقیدہ پیش کرتا ہے کہ آپ کے دل میں عقیدہ ہو، وہ تو دشمن اہل بیت ہے، عقیدہ ہو عمل کی ضرورت نہیں ہے. تو دنیا اور آخرت دونوں کا ہمارے عالم اسلام پیچھے کی طرف کیوں رہ گئی؟ عمل نہیں ہے. ہمارے برادران جو مغرب میں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ یعنی پاکستان میں 8 گھنٹے جو کام کرتا آفسوں میں، یہاں ہمارے مغرب میں 2 گھنٹے میں اتنا کام لیا جاتا ہے. وہاں پر پھر ایسی عجیب و غریب مصروفیتیں ہوتی، کبھی آنا کبھی نہ آنا، کبھی چائے پینا کبھی ادھر جانا، دیر سے آنا جلدی چلے جانا، 1000 کام. تو ملک کہاں ترقی کر سکتا ہے؟ عمل ایک اہم چیز ہے. یہ آپ کے پاس ثقافت اہل بیت ہے، فرہنگ اہل بیت ہے، آپ کے مربی اہل بیت ہے، تو ظاہر ہے ہم اس ہم کو دیکھ کر اہل بیت یاد آ جائے. امام ششم یہی فرماتے ہیں نا، جب کوئی آدمی کامیاب ہو، صحیح ہو، لوگ کہیں گے جعفر ابن محمد کی تربیت کا نتیجہ ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے. ہر باپ کہیں گے نا، جب بیٹا کامیاب ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے، استاد جب دیکھتا ہے شاگردان کامیاب ہو ہوئے خوشی ہوتی ہے، تو آئی میں آدھار کو بھی خوشی ہوتی ہے. ان کی خوشی ان کے دعا کا باعث ہے، ان کے دعا باعث نجات دنیا و آخرت ہے. اسی طرح سے اسلامی معاشرے میں ایک اہم چیز اتحاد، اتحاد واجب، اختلاف حرام. بس ہم جب اختلاف کرتے ہیں، اختلاف نظر میں کوئی منع نہیں ہے، وہ اختلاف جو جھگڑا ہے جس کو ہم جھگڑا کہتے ہیں، نزاع کہتے ہیں، اس قسم کے اختلاف حرام ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اعتصام واجب، مل کر خدا کے رسی کو تھامنا واجب، مل کر خدا کے رسی کو تھامنا، یعنی الہی مقصد، مقصد الہی کو مل کر اس مقصد کو تعقیب کرے، مل کر اس مقصد کو عملی کرنے کی کوشش کرے. ولا تفرقوا، تفرقہ مت کرو، تفرقہ کرنا حرام، مل کر کام کرنا واجب. ظاہر اس دنیا میں بڑے کام اجتماعی شکل میں ہی انجام دے سکتے ہیں، تنہا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. حتی بچوں کی تربیت کے لیے گھر میں شوہر بیوی دونوں کی ضرورت ہے. چھوٹا سا گھر ہے، 2 بچے ہیں، ان کے لیے بھی دونوں کی، ایک خلاف ورزی کرے تو بچے ٹھیک نہیں ہو جائیں گے. بچے اسے کے ساتھ دے گا جو کیا ہے، تربیت کے خلاف باتیں کرتا ہے. تو یہ ہے اہل بیت، اتحاد کی ضرورت ہے. اب ہماری مساجد میں، سکولوں میں، امام بارگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں، شہروں میں، انجمنوں میں، لیکن آپ خود دیکھتے ہو بہرحال ہماری حالت کیا ہے. لیکن یہ پیغام ہے، اتحاد ہو تو آدھی جنت مل گئی، سمجھ لیں آپ. کیوں؟ اتحاد اگر ہو، مقصد ایک ہوتا ہے، مقصد ایک ہونے سے اتحاد، مقصد ایک ہونے کو کہتے ہیں، ایک مقصد کی طرف آگے بڑھنا. اجتماع آپ کے مسئلہ یہ اجتماع ہے، انشاءاللہ آئسو میں ہونے کی وجہ سے اتحاد، اتحاد مقصد میں یکسانیت، مقصد کی طرف آگے بڑھنا، مقصد واحد کی طرف مل کر آگے بڑھنا. اجتماع ایک جگہ پر جمع ہونا، گائے بھی ایک جگہ پر جمع ہوتی ہے، ان میں اتحاد نہیں ہے، اجتماع ہے. تو اتحاد ایک اہم چیز ہے. جب اتحاد مقصد واحد ہے اخوت آ جاتی ہے. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله. یاد کرو خدا کی نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. خدا نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, تم خدا کی نعمت سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّن نَّارٍ. آگ کے دہانے پر تھے, یعنی جہنم جانے والے. اختلاف کے نتیجے میں جہنم ہی جانا ہے. بعض کہتے ہیں امکان ہے کہ دنیاوی معنی بھی لے لیں بعض مفسرین, یعنی کیا اختلاف کے نتیجے میں جنگ کے آگ کے دہانے پر تھے. اختلاف جب ہے تو جنگ ہوتی ہے, جنگ کو بھی کیا کہتے ہیں آتش, آتش جنگ. خود دنیا میں آتش جنگ کے دہانے پر, آخرت میں آتش جہنم کے دہانے پر. اختلاف کے نتیجے یہی ہے. اختلاف میں غیبت, حسد, تہمت, نقصان پہنچانا, ناکام کرنا. اتحاد میں کیا ہے؟ غیبت ختم, بدگمانی ختم, ناکام کرنا ختم. اختلاف کے دوران میں نے احساس کے بعض وقت مومنین کے ایک گروہ کے اچھا آدمی مارا جاتا ہے, دوسرے گروہ کم از کم کوئی غم نہیں ہوتا. اس قوم کے جو ہیرو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں, یعنی ان کی کوئی قدردانی کرنے والا نہیں. قدردانی کرنے والا نہ ہو تو ہیرو نکلتا نہیں اس قوم میں. اتحاد کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا ایک مکان کو 100 آدمی بنائے, 20 آدمی خراب کرے, یہ مکان قیامت تک نہیں بن سکتا. تو اختلاف کے لیے منفی اثرات ہیں, تو اتحاد کے لیے کام کر. اسی لیے فرماتا ہے کہ اصلاح ذات البین, بلکہ مومنین کے درمیان اتحاد بڑے انجمن یا بڑے گروہ ہوں تو چھوڑ دو, مومنین میں آپس میں اختلافات ہیں ان کو ان کے درمیان اصلاح کرنا ایک سال کی نماز و روزہ سے افضل ہے. روایت کہتی ہے ایک سال کی نماز و روزہ سے افضل ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اب ایک دو کے درمیان سلو کرانے کے لیے جاتا ہے, ایک سے سنتا ہے اس کے سارے گالیاں جا کر دوسرے کو بتائیں تو اختلافات بڑھ جاتے ہیں. تو یہاں پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے شریعت میں, وہ شریعت جس نے جھوٹ کی اتنی سخت مخالفت کی ہے. اور اسی طرح سے تولی, تولی آپ جانتے ہیں, تبرع اور تولی جو ہمارے مذہب میں ہے, اب خدا کے لیے محبت کرنا, خدا کے لیے دشمنی کرنا, یعنی ہمارے دشمنی کا بھی مرکز خدا ہو, دوستی کے بھی مرکز خدا ہو. اہل بیت مظہر ہے حب و بغض الہی ہے, یعنی اہل بیت کے دشمن سے دشمنی کرنا, کیونکہ اہل بیت کے دشمن خدا کے دشمن ہے, اہل بیت کے دوست خدا کے دوست ہے. تولا تبرع میں مرکز خدا ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, پیغمبر نے فرمایا ایو اور ایمان اوسط, ایمان کے سب سے مضبوط دستگیرہ جس چیز کو پکڑ کے آپ اوپر جاتے ہیں, سب سے مضبوط دستگیرہ کیا ہے؟ اصحاب نے کسی نے کہا حج, کسی نے کہا نماز, کسی نے کہا روزہ. پیغمبر کہ یہ سب ٹھیک ہے لیکن سب سے مضبوط یہ نہیں ہے. تو اصحاب نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, خدا کے راہ میں محبت, خدا کے راہ میں بغض, معیار خدا ہو جائے. مذہب اہلیت مذہب توحید ہے. العدل والتوحید علویان. قدیم زمانے میں مشہور جملہ ہے اور حدیث بھی ہے, عدل اور توحید علوی ہے اور والجبر والتشبیہ امویان. جبر انسان کو مجبور سمجھنا, قلم تقدیر کے سامنے, قسمت کے سامنے مجبور سمجھنا, قضا و قدر کے سامنے مجبور سمجھنا, اور تشبیہ خدا کو انسان کے ساتھ تشبیہ دینا, خدا کے ہاتھ ہے, پاؤں ہیں وغیرہ, یہ انوی عقیدہ ہے. العدل والتوحید, توحید اور عدل انوی عقیدہ ہے. تو یہ مذہب تشیع کے امتیاز ہے. دعا مذہب تشیع میں جو دعا کے سرمایہ وہ کہیں بھی نہیں. ابھی ہم نے خدا کو چھٹی کر دی ہے, خدا تو کچھ مانگتے ہی نہیں, عجیب غریب ہو گئے. تو وہی خدا سے مانگنا, خود اہل بیت کی سیرت کو دیکھیں کس طرح سے خدا سے مانگتے تھے. اہل بیت وسیلہ ہے، بہترین وسیلہ ہے، لیکن مانگتے تھے کس سے؟ خدا سے. آپ پورا نحو الاحکام کو دیکھیے، پورا صحیفہ سجادیہ کو دیکھیے، پورا مفاتح الجنان کو دیکھیے، پوری سیرت اہل بیت کو دیکھیے، پوری سیرت اہل بیت، سیرت، سنت، قرآن، سب کو دیکھیے. اور ایک اہم چیز جو ہے ذمہ داری، احساس ذمہ داری کرنا، یہ مذہب کے اہم خصوصیات میں سے ہے. قفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، جن آخرت میں حساب کتاب میں یہی کہتے ہیں، ان کو روک، ان سے پوچھنا ہے کیا کیا ہے، نعمتوں کے ساتھ کیا کیا ہے، اپنے ذمہ داری انجام دی ہے یا انجام نہیں دی ہے. قفوہم انہم مسئولون انکم لتسالون یومئذ عن النعیم، قرآن کی آیات ہے، نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، جو خدا نے نعمتیں دی ہے اس سے کیا استفادہ کیا ہے. ذمہ داری، احساس، جس چیز کے نسبت میں محبت ہے اسی کی نسبت میں احساس ذمہ داری کرتے ہیں. اگر فرض کے ایک جگہ پر شہر میں آزادی کرنے کی اجازت نہیں دی، پورے شہر کے شیعہ اٹھیں گے، لیکن اس کے علاوہ باقی اہداف اہل بیت کو نقصان پہنچائے نہیں اٹھتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا احساس ذمہ داری میں کیا ہے، کمزوری ہے، تھوڑا نہیں بہت کمزوری ہے. حکم خدا، امام حسین فرماتے الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى، آپ نہیں دیکھتے حکم حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ایسی حالت میں شہادت کو آغوش سے لگانا چاہیے. امام شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے کیونکہ حق متروک ہے، باطل پر عمل ہو رہا ہے. ابھی حق متروک ہو، باطل پر عمل نہ ہو، مجھ کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. یہ ہمیں وہی فرہنگ کے اہل بیت، تعلیمات اہل بیت زندہ کرنا ہوگا. اسی ذمہ داری، احساس ذمہ داری کی وجہ سے جہاد، احساس ذمہ داری کی وجہ سے امر معروف ہے، احساس ذمہ داری کی وجہ سے نہی عن منکر ہے، احساس ذمہ داری کی وجہ سے تبلیغ دین اسلام میں ضروری ہے. اور اسی طرح سے ایک اہم چیز بصیرت ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الیہ علی بصیرہ، پیغمبر آپ کہہ دیں یہ میرا راستہ ہے، اس راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ. کون انا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروی کرنے والے سب بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. بصیرت رہبر معظم انقلاب کے متعدد تقریریں ہیں، اگر ہو سکے آپ جمع کریں. جو چیز کم ہے مومنین کے درمیان یہی بصیرت، دنیاوی لحاظ سے بھی بصیرت، اصل نقطہ سمجھ میں آنا، اصل پیغام سمجھ میں آنا، اصل مرکزی کردار سمجھ میں آنا. ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک اصل باطن ہوتا ہے، وہ باطن سمجھ میں آ جائے، چاہے دین کے لحاظ سے ہو، چاہے دنیا کے لحاظ سے ہو، چاہے سیاست کے لحاظ سے ہو، چاہے اقتصاد کے لحاظ سے، جو اصل چیز ہے وہ سمجھ میں آ جائے. کس کے ذریعے سمجھ میں آئے گا؟ عقل. خدا نے سب کو عقل دی ہے، عقل سے جتنے زیادہ کام لیں گے اتنا ہی گہرائی تک جا سکتے ہیں. اور بصیرت چشم باطنی ہے، بصارت بیرونی چشم کو کہتے ہیں، بصیرت باطنی چشم کو. تو باطنی چشم وہ ہے عقل، عقل کے ذریعے اس تک پہنچتے ہیں. البتہ اس کے علاوہ خدا مدد کرتا ہے، جتنے پاکیزگی ہو اتنا ہمیں حقائق سمجھنے میں خدا مدد کرتا ہے. وہ اپنی جگہ پر تجربات سے بھی استفادہ کرنا، یہ سارے ذریعے ہیں کہ بصیرت تک پہنچ جائے. حقائق سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ دشمنوں کی سازشوں، دھوکہ، اصحاب ائمہ نے دھوکہ کھایا ہے، بہت دھوکہ کھایا ہے. امام حسن کے اصحاب کو دھوکہ دیا، صفین میں دھوکہ دیا، کیونکہ وہ اصل نقطہ سمجھ میں نہیں آیا. قرآن کیا چاہتا ہے؟ چاہتا ہے قرآن کے کاغذات کی عزت ہو جائے یا پیغام قرآن کی عزت ہو جائے؟ جو لشکر میں خوارج تھے انہوں نے کہا نہیں، قرآن کے کاغذات کی عزت ہونا چاہیے، بالا ہی نے عزت ہونا کی ہے. ایک اہم چیز، شیخ مطہری کہتے ہیں کہ امر معروف کرنے کے لیے دین میں بھی بصیرت کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی بصیرت کی ضرورت ہے. اصل نقطے کی طرف، اصل پیغام کی طرف. دشمن کے اہداف سمجھنے کے لیے ظاہری کچھ شور شرابہ ہوتا ہے، کچھ ایک اصل ہدف ہوتا ہے، وہ اصل ہدف سمجھ میں آ جائے دشمن کو ناکام بنا سکتے. ایک اہم چیز معاشرے میں یہ کہ غربت و فقر سے بھی مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. ایک اہم چیز، ہمارے مذہب میں عواطف جذبات بہت زیادہ ہے، عواطف جذبات، عزاداری، محبت، یہ عواطف جذبات انسان کی ضرورت ہے. اصل انسان کی زندگی کے لطف اسی میں ہے، عواطف اور جذبات میں، لیکن عقل کی قیادت میں ہونا چاہیے، عقل اس کی رہنمائی کرے. ایک اہم چیز یہی کہ ہمارے فردی زندگی، اجتماعی زندگی میں عقلانیت ہونے کی ضرورت ہے، عقل کو حکومت ہونے کی ضرورت ہے. ہم اپنی ذات میں، ہم معاشرے میں عقلاء کی بات مانی جائے، معاشرے میں عقلاء کی بات. مذہب تشیع واحد مذہب ہے جس میں کیا ہے، پیغمبر معصوم ہے علم میں عمل میں، دوسروں کے پاس اتنا نہیں ہے، بہت کمزور درجے ہے. اور اسی طرح سے امام معصوم ہے علم میں عمل میں. پھر فقہا عادل ہیں، علمی لحاظ سے مجتہد ہے، عملی لحاظ سے عادل ہے. یہ سلسلہ مذہب تشیع نے حفظ کیا ہے. پھر تھوڑا سا نیچے آنے کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں. بھائی علمی مذہب ہے، عقلانی مذہب ہے، عواطف عروج پر ہے. شک نہیں ہے جو عواطف تشیع کے پاس ہی کہیں نہیں ہے، جتنا آنسو شیعہ بہاتے کسی قوم میں نہیں ہے، جتنا عشق اہل بیت شیعہ میں ہے کسی اور قوم میں اپنے رہبروں کے ساتھ اتنے عشق نہیں ہے. لیکن یہ عشق، یہ محبت، یہ آنسو اگر عقل کی قیادت میں آ جائے دنیا کو فتح کر سکتے، لیکن اس سے مقصد اہل بیت کے لیے استفادہ نہیں کرتے. ایک اہم چیز یہ ہے اپنی ذات میں بھی عواطف سے بھرپور فائدہ اٹھانا. زندگی شیرینی اسی میں ہے، لطف اسی میں ہے، لیکن عقل کی قیادت میں اور معاشرے میں بھی عواطف، عشق اہل بیت، محبت اہل بیت، گریہ بر اہل بیت، فداکاری در راہ اہل بیت، سب اہل بیت کے تعلیمات کے سائے میں، عقل و حکمت کے سائے میں اس کی ضرورت. ایک اہم چیز، ابھی وقت بھی زیادہ آ گیا، یہی ہے کہ سنن الہی، قرآن میں آپ دیکھتے ہیں سنت اللہ، سنت الہی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. خدا کے سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، سنت الہی میں تبدیلی نہیں آتی ہے، تغیر نہیں آتا ہے. عالم میں دیکھیے ایک سنت ہے شریعت میں، واجب حرام یہ سنت شریعی ہے. ایک سنت ہے طبیعت میں، سائنسی جو قوانین ہیں، پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے، زمین میں جاذبیت ہے مثلا، جو عالم طبیعت میں، جو فزیک میں، کیمسٹری میں جو قوانین ہیں، یہ سنت ہے سائنسی، سنت الہی. قیامت کے دن سارے الٹ پلٹ ہو جائے گا یہ قوانین. اور تیسرا سنت ہے معاشرے میں، تاریخ میں، تاریخ میں انسانی معاشروں میں کچھ قوانین الہی ہیں. اسی لیے اگر آپ معاشرے کو اصلاح کرنا چاہیں، قوانین الہی کے سائے میں اصلاح کر سکتے ہیں. یہ سنت الہی، قوانین الہی در اصلاح جامعہ و در افساد جامعہ. جامعہ خراب بھی ہوتا ہے کچھ قوانین کے تحت، صحیح بھی ہوتا ہے کچھ قوانین کے تحت. ان قوانین کے ذریعے ہم جامعہ کو اصلاح کر سکتے ہیں. جاء الحق زهق الباطل، حق آئے گا باطل مٹ جائے گا، قانون ہے. لیکن واحد قانون نہیں، سو قانون الہی ہے، ان سب کا خیال رکھنا پڑے گا. حق آئے گا تو باطل چلا جائے گا، مٹ جائے گا. حق آ جائے، صرف ہدف حق ہونا کافی نہیں ہے، ہدف بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، راستہ بھی حق ہو. آپ جنگ کے لیے جاؤ حق کی نیت سے، لیکن تلوار لیے بغیر جاؤ تو پہلے ہی قدم میں وہ دوسرا آپ کو مار دے گا. حق کیا ہے؟ ہدف حق ہونے کے ساتھ طریقہ کار بھی حق ہو، یعنی جو کامیابی کے طریقہ کار ہے. مثلا متحد کو مولا فرماتے کیا، میں دیکھتا ہوں اہل کوفہ سے فرما رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں شام والا آپ پر جیت جائیں گے. ان لاقن عن هؤلاء سيدالون عليكم، کیوں؟ کہتے وہ متحد ہے اپنے باطل پر، آپ پراکندہ ہے حق پر ہوتے ہوئے. متحد قوم پراکندہ قوم پر جیت جاتی ہے، یہ قانون الہی ہے. وہ اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں, امام سے مراد اپنے قائد کی, آپ اپنے قائد کی پیروی نہیں کرتے ہیں تو وہ جیت جائیں گے. وہ اپنے ملک میں امانت کے ساتھ کام کرتے ہیں, جیسا ابھی مغربی دنیا نسبتاً ہماری نسبت میں کیا ہے, امانت کے ساتھ کام کرتے, اس کی جو بھی وجہ ہو, فی الحال ادھر جس کو بھی موقع ملے وہ چوری کرتے ہیں, کرپشن کرتا ہے وغیرہ کرتا ہے, تو خود بخود کیا ہے وہ آپ پر جیتنے. مولا فرماتا ہے اہل کوفہ سے, اہل کوفہ میں کس کی حکومت, علی کی حکومت ہے, اور صوبہ کیا ہے, خلافت اسلامی کا مرکز ہے, شام ایک صوبہ ہے, صوبہ جیت جائے گا مرکز پر, کیونکہ جیتنے کے اصولوں کو انہوں نے اپنایا ہے, آپ نے نہیں اپنایا. فرماتے ہیں کہ میں 10 عراقی دے کر معاویہ کو ایک شامی لینے کے لیے تیار ہوں. مجھے تو لگتا ہے ابھی بھی کیا ہے, 10 عراقی ایک حزب اللہ کے لبنان, وہی شام ہے نا, لبنان کیا ہے شام, اس زمانے کی شام آج کل کے 4 ملک پر مشتمل ہے, اردن, فلسطین اور لبنان اور سوریا. خلاصہ اصول ہے کامیابی کے, اصول ہے ان اصولوں کو ہمیں اپنانا. حتی امام زمانے کے ظہور کے بارے میں جو آیات ہیں وہ بھی اصولوں کو پیش کرتا ہے, ان اصولوں کی روشنی میں امام آئیں گے, امام کامیاب ہو جائیں گے. تو ہمیں ان اس کامیابی کے اصولوں کو جاننا اور ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں گے یہودی 16 ملین یہودی دنیا پر حکومت کر رہا ہے, تو ہم 300-400 ملین شیعہ اتنے مارے جائے, اتنا خون بہا دیا جائے, مظلوم ہونے کے باوجود الزام بھی ہم پر لگتا ہے, مظلوم ہونے کے باوجود پاکستان میں دیکھیے ہر جگہ شیعہ شیعوں کا قتل عام ہوا ہے, اس کے باوجود الزام دہشت گردی کے الزام بھی شیعوں پر لگتا ہے, مسنگ پرسن بھی شیعوں کا ہوتا ہے. اور سنا ہے کہ ہر ادارے میں ایک شاخہ ہوتا ہے شیعہ ملٹری, اس کے ساتھ اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. یہ کیا ہے, طاقتور بننے کی ضرورت ہے, طاقتور بن جائے. اسرائیل کو اعتراف کرنے کے لیے ہمارے ہر حکمران رات بھر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں, کیوں, طاقت ہے اس کے پاس, دن میں عوام سے ڈرتا ہے, رات میں امریکہ کے حکم پر سوچتا ہے, کیونکہ رات میں وہاں پر دن ہوتا ہے نا امریکہ میں. تو یہ طاقتور ہونے کی ضرورت ہے, طاقتور ہونے کے تمام عوامل ہمارے پاس ہیں. ہم کربلا والے ہیں, تاریخ کی بے مثال قربانیوں کی تاریخ ہمارے پاس ہے, اور اس کی نسبت میں یا لیتنا ہم کہتے ہیں, کاش ہم بھی ہوتے. اور آئندہ کے سب سے زیادہ پر امید آئندہ پر یقین رکھتے ہیں امام زمانہ. ایسی قوم کبھی بھی شکست قبول نہیں کر سکتی. خدایا ہمیں راہ حق پر چلنے کی, راہ حق سمجھنے کی, راہ حق کے ساتھ باوفا رہنے کی, راہ حق سے اہل عالم کو آگاہ کرنے کی, اور پوری اہل دنیا کو امام کے استقبال کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے مجاہدین لبنان, سوریا, فلسطین, کشمیر, یمن, بحرین, عراق, ایران, جہاں بھی ہمارے مجاہدین اہل باطل کے ساتھ, دشمنان اسلام کے ساتھ دشمنان تشیع کے ساتھ برسر پیکار, ان کی مدد فرما. خدایا نظام مقدس جمہوری اسلامی ایران جس نے علم اسلام کو بلند کر رکھا ہے, رہبر معظم انقلاب جو اس وقت علمدار امت اسلامی, خدایا ان کی مدد فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا عراق میں اہل بیت کی مرضی کے مطابق اسلامی حکومت بنانے کی عراقی کو توفیق عطا فرما. خدایا پاکستان کو روز بروز ترقی عطا فرما. خدایا کرونا کی بیماری سے اہل عالم کو, مسلمانوں کو, شیعان اہل بیت کو اور حاضرین کو کرونا کی اس بیماری سے نجات عطا فرما. خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما, غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما. خدایا ہماری یہ جو الہی تنظیم ہے, عائشہ کے برادران, خواہران, خدایا ہمارے معلومات کے مطابق پاکستان کی بہترین تنظیم اور مایہ ناز تنظیم ولایتی تنظیم, مجاہد تنظیم, خدایا ان کی مدد فرما, ان کو اپنے الہی اہداف کے حصول میں ان کی مدد فرما. خدایا شہداء اسلام حاضرین کے مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, بالنبی والے